لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، یکم ذی‌الحجہ سے دس ذی‌الحجہ تک دس دن اور دس راتیں ہیں. احادیث طیبہ میں ان کی بڑی فضیلت ہے. یہ عبادت کے لیے بہت ہی خاص دن اور خاص راتیں ہیں. ان راتوں میں اور دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اتنا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اور دنوں کا نیک عمل اتنا محبوب نہیں. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا عمل بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، دونوں ہی قربان کر دے، مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، جان بھی قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے، تو اس کا یہ عمل اور قربانی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے سے بچ سکتی ہے، ورنہ جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہے۔ اور یہ دن اللہ تعالی کے نزدیک اتنے معظم ہیں اور اتنے محترم ہیں اور قابل قدر ہیں کہ اللہ تعالی نے سورۃ الفجر میں ان کی قسم کھائی ہے، اور جو چیز کسی وجہ سے عظیم الشان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان راتوں اور دنوں کی دل و جان سے قدر کریں، اور قدر یہی ہے کہ ان دنوں میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، صدقہ خیرات میں، دوسرے کارہائے خیر میں مشغول رکھیں، بنسبت اور دنوں کے ان دنوں میں زیادہ نیک کام کریں، گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں، نظر کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں، ہاتھ پیروں کی حفاظت کریں کہ ان سے گناہ صادر نہ ہونے پائیں، اگر ہو جائیں تو فوراً توبہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ذوالحجہ کے 10 دن بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑے محترم یہ دن ہیں، لہذا ان میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کثرت کرنی چاہیے۔ اب ان دنوں کا یہ حضور نے خاص عمل بتلا دیا، یہ کلامات تو ایسے ہیں کہ ویسے بھی ہر مسلمان مرد عورت کو صبح شام پڑھنے چاہیے، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ صبح شام پڑھنا ہی چاہیے، استغفار، درود شریف 100 مرتبہ صبح شام ہر مسلمان مرد عورت کو پابندی سے پڑھنا چاہیے، ان کا بڑا ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ان 10 دنوں میں ان کی کثرت کی آپ نے تاکید و ترغیب عطا فرمائی ہے کہ ان دنوں میں ان کی کثرت کریں۔ اب کثرت کی ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پوری پڑھ لیا کریں، اگر کوئی فارغ ہو تو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنا، ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھنا، اللہ اکبر کی پڑھنا، لا الہ الا اللہ کی پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ بس ایک دفعہ تسبیح پڑھنے میں کم از کم 1.5 یا 2 منٹ لگتے ہیں، 1.5 یا 2 منٹ میں سبحان اللہ کی تسبیح ہو جاتی ہے، الحمدللہ کی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر کی ہو جاتی ہے، اور 2.5-3 منٹ میں لا الہ الا اللہ کی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہر نماز کے بعد ہم کم از کم ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ کثرت بھی ہو جائے گی، اور اس کا جو ثواب عظیم ہے وہ بھی حاصل ہوگا، اور اس کے ثواب 3 ہیں۔ ایک تو ان کلمات کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے، کیونکہ جتنے بھی کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے 4 کلمے ان کا سردار ہیں، جتنے کلمات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ 4 کلمے ان سب کلمات کے سردار ہیں، ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، تو ان کا پڑھنے والا بھی محبوب ہوگا، اور کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اس کی تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نسخہ. دوسری فضیلت یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے دریافت کیا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ اور تہار کے برابر عمل کر لیا کرے. اور پہاڑ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے, سب سے زیادہ بھاری پہاڑ ہے, اور حضور کا محبوب پہاڑ ہے. اس کے بارے میں حضور کا اشارہ جبر نے یحبنا من یحبہ, یہ بہت ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس پہاڑ کی مثال دے کر آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے ایسا جو روزانہ اور پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. تو صحابہ نے عرض کیا حضور ہم میں سے کس میں اتنی طاقت ہے کہ اور پہاڑ کے برابر عمل کرے, یہ تو بہت بڑا اور بہت بھاری پہاڑ ہے, ہم میں کس کے اندر اتنی طاقت ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے اندر اس کے برابر عمل کرنے کی طاقت ہے. صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا حضور کیسے ہمارے اندر اس کے برابر عمل کرنے کی طاقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بہت پہاڑ کے برابر ہے, ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا بہت پہاڑ کے برابر ہے, ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا اور پہاڑ کے برابر ہے, ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا اور پہاڑ کے برابر ہے. یعنی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا وزن ایسا ہے جیسے بہت پہاڑ کا وزن, وہ تو اربوں خربوں من تن اس کا وزن ہے, ان سے زیادہ سبحان اللہ کے اندر وزن ہے, اس سے زیادہ الحمدللہ کے اندر وزن ہے, اس سے زیادہ اللہ اکبر کے اندر وزن ہے, اس سے زیادہ لا الہ الا اللہ کے اندر وزن ہے. اور یہاں تو یہ زبان پر گلاب کی پتی سے بھی زیادہ ہلکے ہیں, گلاب کی پتی میں بھی کچھ وزن ہے, ان کے بند ہوئے زبان میں کیا وزن آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن بہت پہاڑ سے زیادہ ان کا وزن ہونا یہ قیامت میں ظاہر ہوگا انشاءاللہ, جب میزان قائم ہوگی جس کے دو پلڑے ہوں گے, ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی دوسرے میں گناہ رکھے جائیں گے, اور پھر تولے جائیں گے. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ بخشا جائے گا, جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پکڑا جائے گا, اللہ بتائے. اس وقت سبحان اللہ کا وزن بہت پہاڑ کے وزن کے برابر ہوگا, الحمدللہ کا وزن, اللہ اکبر کا وزن, لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا بھاری, اور کسی کے خلاف اس سے بڑھ کر ہوگا تو اس سے بھی زیادہ اسے کلمات میں مدن ہوگا. سارے نیک اعمال کا وزن قیامت کے دن ظاہر ہوگا, اور نیک اعمال میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. جتنا جس کے دل میں اخلاص ہوگا اتنے اس کا عمل زیادہ بھاری ہوگا, اور تھوڑا بہت ہو جائے گا, اور جتنا اخلاص نہ ہوگا بہت بھی کم پڑ جائے گا. اور اخلاص اس کا نام ہے کہ آدمی دل کے اندر نیک عمل سے پہلے ہی ارادہ کر لے کہ بس یا اللہ آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, اور کوئی میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کو انجام دے. عمل نیت اللہ کے لیے ہو, طریقہ سنت کے مطابق ہو, یہ دو باتیں اختیار کر لیں بس. طریقہ سنت کے مطابق, نیت اللہ کی رضا کی, بس یہ دو باتیں جس کے اندر ہوں گی بس وہ اخلاص ہے. جتنا اس کے اندر اب جیسے اخلاص ہوگا ویسے وزن ہوگا, کیونکہ اخلاص کے بھی درجات ہیں, ادنا درجے اخلاص ہے, پھر درمیانے درجے اخلاص ہے, پھر اعلیٰ درجے اخلاص ہے, پھر اعلیٰ درجے کے بہت سارے درجات ہیں. لیکن اتنی بات سب کے اختیار میں ہے کہ نیک عمل سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لے, اور اس نیک عمل کو سنت کے مطابق انجام دے. اور جہاں تک ہو سکے اس نیت کو بدل لینا پائے, بس اتنا سب, ہم سب کے آدمی, سب کے اختیار میں, ہر مرد عورت کے اختیار میں. تو اس کی وجہ سے قیامت کے دن اعمال صالحہ کا بڑا ہی وزن ظاہر ہوگا, اور وہ ساری نیکیاں نیکیوں کے پڑے میں رکھنے کی بنا پر انشاءاللہ بھاری ہوں گی, گناہوں کا پڑا ہلکا ہو جائے گا, بخشش ہو جائے گی. تو ان میں ان کلمات کا وزن احد پہاڑ کے وزن کے برابر حدیث میں بتایا گیا, اتنا ان کے اندر وزن ہے. دو فضیلتیں ہوں گی, تیسری فضیلت اور سنو. ان کلمات کی تیسری فضیلت یہ ہے جو احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ایسا ہے جسے کوئی 100 عرب غلام آزاد کرے. اور عرب غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرے تو غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا عضو 2 رخ سے آزاد ہو جاتا ہے. اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایک غلام آزاد کرے تو کرنے والا 2 رخ سے آزاد ہو جاتا ہے. اور یہاں 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اور وہ بھی عربی غلام. عربی غلام آزاد کرنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے بنسبت عام غلام آزاد کرنے کے. اور اب تو غلام ہم باندھے کا زمانہ بھی نہیں, کہاں سے آزاد کرنے کے لیے لائیں گے. لیکن ہم میں سے ہر آدمی سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ, 10 دفعہ نہیں 100 دفعہ, 100 دفعہ نہیں 1000 مرتبہ پڑھ سکتا ہے. 1000 مرتبہ پڑھے گا تو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہو جائے گا. اور 10 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے جس نے 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب یہ ہے کہ جیسے اس نے 100 گھوڑے ماں ساؤ سامان کے رائے خدا میں جہاد کے لیے دے دیے. 100 گھوڑے ہم میں سے کون دے سکتا ہے, ہے نہیں تو دیں گے کہاں سے. اور اگر خریدے تو لانا چاہے تو وہ بھی آسان نہیں. لیکن الحمدللہ 100 دفعہ کہنا ہم میں سے ہر آدمی کے ہر وقت اختیار ہو. ہر نماز کے بعد ہم آسانی سے 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں, اور کہہ کر کے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دینے کے برابر ثواب حاصل کر سکتے ہیں. کتنا بڑا ثواب. اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ثواب ایسا ہے جسے کسی نے 100 اونٹ قربانی کی اور وہ قبول ہو گئی. اللہ ہو. اب 100 اونٹ کی قربانی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خواب بھی نہیں دیکھا ہو, ہمت بھی نہیں کر سکتے, اتنے پیسے ہیں نہیں, نہ اتنی ہمت ہے, نہ اتنی طاقت ہے, نہ اس کا انتظام کر سکتے. اور حدیث میں یہ ہے کہ 100 اونٹ کی قربانی اور پھر ایسی قربانی جو قبول بھی ہو گئی ہو. ہم کریں گے تو ضروری تھوڑی ہے قبول ہو جائے, ہو سکتا ہے قبول ہو, ہو سکتا ہے قبول نہ ہو. اور ہمارے تو اعمال ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق قتل نہیں ہوتے. جو قتل نہیں ہے تو حقیقت کے اعتبار سے تو وہ قابل قبول ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں, وہ ان کی عنایت ہے. اور جب وہ توفیق دیتے تو اپنی رحمت سے قبول ہی فرما لیتے ہیں. اس لیے اطمینان رکھنا چاہیے, بس اخلاص سے عمل کرتے رہنا چاہیے. لیکن اس حدیث میں تو یہ ہے کہ اس کو ایسا ثواب ملے گا جس نے 100 اونٹ قربانی کی اور وہ قبول ہو گئی. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ, کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالی شانوں کا. اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ثواب تو ایسا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو ثواب سے بھر دیتا ہے. اب اندازہ کرو, زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے زمین سے آسمان تک کی. یعنی کوئی زمین سے لے کر کے زمین سے چلنا شروع کرے اور چڑھنا شروع کرے آسمان کی طرف تو 500 سال میں آسمان تک پہنچے گا. 500 سال, 5 صدی. کتنا لمبا فاصلہ ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، سو دفعہ لا الہ الا اللہ سے بھر جاتا ہے اس ثواب سے، یعنی بے حساب بے شمار اس کا اجر و ثواب ہے. یہ ہے دیکھو، یہ تین کلموں کی، ان چار کلمات کی یہ تین فضیلتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دی، اور ان دنوں میں ان کا اور زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ محبوب و پسندیدہ ہیں. اس لیے ان دنوں میں حضور نے ان کو کثرت سے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے اور ترغیب فرمائی ہے، اس لیے ہر نماز کے بعد ہم پڑھ لیا کریں. چار تسبیح فجر میں، چار تسبیح ظہر میں، چار تسبیح عصر میں، چار تسبیح مغرب میں، چار تسبیح شام میں. حاصل تو شاہ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آدمی 1000 مرتبہ بھی آسانی پڑھ سکتا ہے، جتنا پڑھے گا اتنا کمائے گا، اتنا پائے گا ان شاء اللہ تعالی. لہذا ان دنوں میں ان چار کلمات کی کثرت کرنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے، استغفار بھی کثرت سے کرنی چاہیے، دروشی بھی خوب پڑھنا چاہیے، تلاوت بھی خوب کرنی چاہیے، مناد مقبول بھی روزانہ پڑھنی چاہیے، اسی طرح نوافل کا بھی سب اہتمام کرنا چاہیے، جتنے بھی نوافل ہیں سب کا اہتمام ہونا چاہیے، اشراق بھی، چاشت بھی، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، سنن زوال، قیام اللیل، تہجد. آج کل اللہ تعالی نے تہجد بھی آسان کر دی، 5:30 بجے بھی آدمی اٹھ جائے تہجد پڑھ سکتا ہے، اور 5:30 بجے اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھ لے، دعا بھی مانگ لے، فجر کی سنتیں پڑھ لے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے، نیند بھی پوری، کیونکہ 7:45 بجے عشاء کی نماز ہو رہی، کہیں 8 بجے ہو رہی، کہیں 7:45 بجے ہو رہی، کہیں 7:30 بجے ہو رہی، اتنی لمبی رات، سوتے سوتے بھی تھک جائے، بچے بھی سو سو کر اٹھ جائے، بڈھوں کو تو ضرورت ہی نہیں سونے کی، وہ تو ویسے جاگے رہتے ہیں، تو جاگے رہتے ہیں وہ تو تسبیح ہی پڑھتے رہے، لیٹے لیٹے ہی پڑھتے رہے، اگر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. بہرحال یہ 10 راتیں 10 دن کمانے کے ہیں، یہ اللہ پاک نے آخرت کا سیزن ہمیں عطا فرمایا ہے. تیسری فضیلت ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی یہ ہے کہ ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، یہ فضیلت ہے اس کی. وہ 10 شب قدر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی، اور 1 شب قدر کی عبادت 30,000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. 30,000 راتیں کون جاگ سکتا ہے، کون عبادت کر سکتا ہے؟ ایک رات، 2 رات، 3 رات، 4 رات ہم عبادت کرنے بآسانی عبادت کر سکتے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ساری رات جاگنا کوئی شرط نہیں ہے. یہ ہے کہ مغرب عشاء جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، کچھ اور عبادت کر لیں، پھر چاس ہو جائیں، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی رات بھر جاگنے کا ثواب مل جائے گا. پھر کی طرح اللہ پاک نے شب قدر کا ثواب حاصل کرنا آسان کر دیا ہے. اب اتنا آسان کرنے کے باوجود بھی اگر بندہ محروم رہ جائے تو پھر وہ تو محروم ہی ہے. اس لیے ان راتوں اور دنوں کی بہت قدر کرنی چاہیے. مغرب کے بعد ابوابین پڑھنے کا اہتمام کریں، عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل پڑھ لیں. قیام اللیل کہتے ہیں عشاء کی 2 سنتوں کے بعد وتروں سے پہلے کم سے کم 4 نفل پڑھنے کو. ان 4 نفلوں کا بھی ثواب شب قدر کے برابر ہے، اجر حدیث. اس طرح ہم روز آنے شب قدر کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ہمیشہ کا معمول بنا لیں کہ عشاء کی 2 سنتوں کے بعد 4 نفل پڑھیں گے وتروں سے پہلے پہلے. یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، جتنے بھی توفیق ہو، جتنے بھی ہمت ہو. یہ سب قیام اللیل کہلاتی ہیں، اور یہ ان کے پڑھنے تہجد میں بھی ثواب مل جاتا ہے. تو اگر کسی کی تہجد میں آنکھ نہ کھلتی ہو تو یہ قیام اللیل ہی پڑھ لیا کرے، قیام اللیل پڑھے گا تو سارے سال اس کی تہجد کے ثواب اس کو ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور قیام اللیل میں چار رکعت نفل پڑھنے کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. قیام اللیل پڑھیں، قیام اللیل کے بعد پھر سو جائیں، پھر تہجد میں اٹھنے کی کوشش کریں، چاہے دو رکعت پڑھ لیں تہجد کی، پھر فجر کے بعد بہتر یہ ہے کہ یادیں لائیں مشغول رہیں، اور پھر اشراق پڑھیں. اشراق کے ساتھ ہی چاش پڑھنا بھی جائز ہے، کسی کو آفس جانا ہو، کسی کو کاروبار کے لیے دکان کے لیے جانا ہو تو بھائی وہ چاش کو اس کے وقت میں نہ پڑھے، پہلے پڑھ لے. اشراق کے دو نفل پڑھے، ساتھ ہی دو نفل چاش کے بھی پڑھ لے، چلو ہو گئے بس. اس طرح سارے نوافل بھی پڑھیں اور سطر خیرات بھی کریں، رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہر مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، سلام کریں، خیریت پوچھیں. غرض کے جتنے بھی کار ہے، خیر ہے، نیک کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، ان دنوں میں راتوں میں کرنے کے اندر مشغول ہو جائیں. اس طرح ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. رمضان شریف میں شب قدر ایک ہے اور وہ بھی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی، جس رات میں ہوتی عام طور پر پتہ بھی نہیں ہوتا کس رات میں ہوئی، کسی اللہ والے کو پتہ چل جاتا ہے، عام طور پر تو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ دس راتیں تو بالکل پکی ہیں، اس لیے ان راتوں کی بہت قدر کرنی چاہیے اور دعائیں خوب مانگنی چاہیے. دعا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی محبوب عبادت ہے اور بڑی پسندیدہ عبادت ہے، اور اس کو کچھ ملے نہ ملے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری بہت بڑی دولت ہے. اور آٹھ ذوالحجہ کی رات، نو ذوالحجہ کی رات، دس ذوالحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور شب برات کی رات، اور شب برات، یہ پانچ راتیں ایسی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو ان پانچ راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. پانچ راتیں جاگ لینا اس طرح، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بس عشاء و فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے اور کچھ تھوڑی بہت عبادت کر لے، گناہوں کو اپنے آپ سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جنت کا لازمی حقدار بن جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہم سب کے اختیار میں ہے. جو بھی چاہے اللہ کی اس رحمت کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو حاصل کر سکتا ہے، کرنا چاہیے. اور اسی طرح عید کی رات، جس میں بقرعید کی رات بھی آ گئی، دس تاریخ کی رات، اور عید الفطر کی رات، جو آدمی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے ان راتوں کے اندر عبادت کرے گا تو قیامت کے دن جب دل مردہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کا دل زندہ رکھیں گے. اور دل کے زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن تو خوفناک دن ہے، بہت ہولناک دن ہے، وہ بڑی گھبراہٹ اور بے چینی کا دن ہے. وہ ان دو راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے اور پریشانی سے اور بے چینی سے محفوظ رکھیں گے. ہمارے یہاں عید اور بقرعید کی رات میں عبادتوں کو تصور نہیں ہے، یہ تو شاپنگ کی رات ہے، گھومنے کی رات سمجھی جاتی ہے، اللہ بچائے، بازاروں میں خریداری نہ کرتے تب بھی بازاروں میں گھومنے کی رات سمجھی جاتی ہے. اور بعض لوگوں کی تو عادت یہ ہے کہ وہ چاند رات ہی میں یا بقرعید کی رات ہی میں خریداری کرنے جاتے ہیں. حالانکہ یہ کام ایک دن پہلے بھی کر سکتے ہیں, دو دن پہلے بھی کر سکتے ہیں, تین دن پہلے بھی کر سکتے ہیں, دس دن پہلے بھی کر سکتے ہیں, اور دن میں بھی کر سکتے ہیں, رات میں جانا تو ضروری نہیں ہے, لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں کہ کتنی قیمتی رات ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ مبارک راتیں بھی بازار کی نظر ہو جاتی ہیں, ضائع ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں, اور انسان بجائے ثواب حاصل کرنے کے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بازار تو گناہوں کا مرکز ہے, بے پردہ عورتیں وہاں گھومتی رہتی ہیں, گانے چلتے رہتے ہیں, جھوٹ سچ وہاں بولا جاتا ہے, گالیاں وہاں دی جاتی ہیں, جھوٹی قسمیں وہاں کھائی جاتی ہیں, کم تولا جاتا ہے, کم ناپا جاتا ہے, نقلی کو اصلی بتا کر بیچا جاتا ہے. تو بازار تو اللہ تعالیٰ کے انتہائی ناپسندیدہ جگہ ہیں, وہاں تو آدمی کو مجبوری میں جانا چاہیے, بلا ضرورت جانا نہیں چاہیے, وہ کوئی گھومنے کی جگہ نہیں, تفریح کی جگہ نہیں. اس لیے اول تو جانا نہیں چاہیے, جب جائے تو بقرعید ضرور چلا جائے, لیکن ان مبارک راتوں کو وہاں جا کر کے ضائع نہیں کرے. جائے گا, ضائع کرے گا تو ضائع بھی ہوگی, ساتھ میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہوں کو اپنے سر لے کر کے آئے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو قیامت کی ہولناکیوں کے لیے تیار کر رہا ہے. اور قیامت کی گھبراہٹ بے چینی اللہ بچائے ایسی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا کہ بچوں کو بوڑھا کر دیں گے, عورتوں کے حمل گر جائیں گے خوف کے مارے, ایسا خوفناک دن ہے. تو ایسا خوفناک دن کے لیے ہمیں اس کے خوفناکی کے اندر اپنے کو شریک کرنا چاہیے یا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ بچانا چاہیے. بچانے کا راستہ یہ ہے کہ عید کی رات اور بقرعید کی رات کو اللہ کی یاد میں گزاریں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی خریداری کرنی ہے عید کی, وہ پہلے کر کے فارغ ہو جائیں بس, اور کبھی جانا ہو چلے جائیں, کوئی احتیاط سے جائیں احتیاط سے آ جائیں, کوئی حرج بھی نہیں. لیکن مغرب کے بعد ابابین پڑھیں, عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل پڑھیں, تسبیحات میں مشغول رہیں, دعا میں لگے رہیں, تلاوت کریں, عید کی رات میں بقرعید کی رات میں. گھر چلے جائیں تو کھانا وغیرہ کھا کر کے آرام کر لیں, پھر تہجد میں اٹھ جائیں, عبادت کر لیں, اور کل جو کپڑے وغیرہ تبدیل کر لیں وہ بے شک نکال کے لگا لیں, کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو عبادت کا حصہ ہے, وہ بھی داخل ہے عبادت میں. وہ بھی اس طرح سے ان راتوں کو بھی یاد الہی میں گزارنے کا اہتمام کریں. اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہر طرف افراتفری ہوگی, گھبراہٹ ہوگی, پریشانی ہوگی, بے چینی ہوگی, گرمی ہوگی, لوگ بے چین ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس کو چین کی زندگی عطا فرمائیں گے, سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے. اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی, اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی, یہ آرام سے ہوگا, یہ سکون سے ہوگا, یہ راحت سے ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں ہوگا. کتنا بڑا انعام ہے. تو دیکھو کتنی فضیلتیں ان باتوں کی. دیکھو ہر رات شب قدر کے برابر, پھر آٹھ ذی الحجہ, پھر نو ذی الحجہ, پھر دس ذی الحجہ کی خصوصی فضیلت, ان راتوں کے اندر عبادت کرنے والے کے لیے جنت لازم ہوگی. تیسری فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے, یہ راتوں کی فضیلت ہوگی. ایسی دن کی بڑی فضیلت وہ یہ کہ ان دس دنوں میں سے دس دن چھوڑ, دسواں دن چھوڑ کر, بقرعید کے دن چھوڑ کر, جو باقی نو دن ہیں ان میں سے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. ہر دن کے روزے کا ثواب ایک سال روزے رکھنے کے برابر ہے. حالانکہ یہ ثواب رمضان شریف میں 36 روزے رکھنے پر ملتا ہے. 30 روزے رمضان کے رکھیں, 6 شوال کے رکھیں, 36 روزے ہو گئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے جو سارے سال روزے رکھے, کیونکہ 36 کو 10 سے ضرور دیں 360 ہو جائیں گے, لیکن 36 تو رکھنے پڑیں گے نا, تب ایک سال کا ثواب بنے گا. ایک دن کا روزہ رکھیں گے 360 روزوں کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے جب, اور پھر ہر دن کے یہ ثواب ہوں. کہو کہ نو دن روزے رکھ لے، نو سال کے روزے کا ثواب ملے گا. اور جو نو تاریخ کا روزہ جس کو عرفے کا روزہ کہتے ہیں، اس کا الگ سے یہ ثواب ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے والے کے اگلے پچھلے ایک سال کے انشاءاللہ گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. اور آج کل ویسے بھی سردیوں کا زمانہ ہے، سردیوں کے روزے جو ہوتے ہیں وہ پھول کی طرح آسان ہوتے ہیں، بلکہ بغیر سحری کے بھی چل جاتے ہیں. وہ ہمت کرنے کی بات ہے، رکھنے چاہیے. بلکہ اگر کسی کے ذمے روزے قضا ہوں، جیسے قدرتی مجبوری سے اکثر عورتوں سے روزے قضا ہو جاتے ہیں، تو بعض نیک خواتین تو جلدی ہی روزے قضا رکھ لیتی ہیں، ایسے ہی کرنا بھی چاہیے. لیکن بعض عورتیں سست ہوتی ہیں اور قائل ہوتی ہیں، بے پرواہ ہوتی ہیں، روزے قضا رہتے ہیں، رکھنے کا احترام نہیں کرتے. حالانکہ وہ تو فرض ہے، وہ تو قرض ہے، ادا کرنا ہی کرنا ہے. جتنی جلدی قرض اتر جائے اچھا ہے نا، اس لیے انہیں چاہیے کہ جلدی رکھ لیں. لہٰذا جن خواتین کے روزے قضا ہوں تو ان کے لیے بھی اچھا موقع ہے یہ کہ ان باقی ایام میں وہ اپنے قضا روزے رکھ لیں. اور قضا روزے تو اصل میں رکھیں، ضمناً ان دنوں کے روزوں کی نفل روزوں کی نیت بھی کر لیں، تو اس میں انشاءاللہ ان کے قضا روزے بھی ادا ہو جائیں گے اور نفل روزوں کی نیت کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. کیونکہ نفل کی نیت تو فرض کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو اس طرح دونوں کام ہو جائیں گے ان کے. اور جن کے ذمہ قضا نہیں ہو، ویسے ہی نفل روزے رکھ لیں، کہ ایک دن کا روزہ رکھیں گے، ایک سال کے روزوں کا ثواب پائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس طرح یہ دن ہمیں چاہیے کہ عبادت میں، ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں، صدقہ میں، خیرات میں، صلہ رحمی میں، اچھے اچھے کاموں میں گزاریں. اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہوں کی بھی توبہ کریں، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی دعا مانگیں، اور جو گناہ رائج ہیں ان سے بچنے کا اہتمام کریں. جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، بدگمانی سے بچیں، جھوٹی قسم سے بچیں، جالی گروہ سے بچیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں، تان و تشنیع سے بچیں، کم تولنے کم ناپنے سے بچیں، یہ گناہ ہیں جو کہ ہمارے یہاں رائج ہیں. گانا گانے سے بچیں، گانا سننے سے بچیں، ٹی وی دیکھنے سے بچیں، فلمیں دیکھنے سے بچیں. اس طرح اپنے آپ گناہوں سے بچا کر رکھیں، غلطی ہو جاتا ہے وہ کر لیں. اور اس کے بعد جب 10 تاریخ شروع ہو جائے گی تو پھر عظیم شان قربانی کا عمل شروع ہو جائے گا. قربانی کا بھی بہت بڑا ثواب، قربانی کا عمل بھی بہت عظیم عمل ہے، اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے. حاجی طیب میں اس کے بڑے بڑے فضائل مذکور ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے. تو ہر قربانی کے جانور کے جسم پر بڑے بال ہوتے ہیں، لیکن دمبے اور بھیڑ کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں. وہ بال تو بالوں میں گم ہوتے، نہ آئے کا پتا چلتا ہے نہ پیچھے پتا چلتا ہے. بال ہی بال اتنے بڑے ہیں کہ وہ پورا دمبا اپنے بالوں میں چھپا ہوا ہے. جیسے پہاڑی دمبے اور پہاڑی بکرے اور پہاڑی کیا کہتے ہیں بھیڑیں ہوتی، تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ جن قربانی کے جانوروں کے جن پر اون ہے انہیں کیا ہو؟ ہمیں ان کا بھی ہوں اللہ ہو. یعنی ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. تو بھائی خرچ ہوئے ہزاروں اور مل گئے کروڑوں، اور وہ بھی یہاں کے یہاں کے کیا کہتے ہیں دھیلے خرچ ہوئے، کوڑے خرچ ہوئے اور آخرت کے ہیرے مل گئے. کیا عظیم شان فضیلت ہے دیکھیے، یہاں کے سکے کی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی ویلیو ہے نہیں، اسی کوئی حیثیت نہیں یہاں کے سکے کی، چاہے ڈالر کیوں نہ ہو ریالی کیوں نہ ہو. اس کے بدلے جو نیکیاں ملیں گی نا وہ آخرت کا سکہ ہے، وہ سارے دنیا کے سونے چاندی پلاٹینم ڈالر ریال دینار اور باقی سکے جمع کر لو، سارے دنیا کے سکے مل کر کے آخرت کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں دنیا کے ہزاروں سکے خرچ کر کے آخرت کی کروڑوں نیکیاں کسی کو مل جائیں تو اس کتنا نفع ہوتا ہے، کتنا عظیم فائدہ ہے اس کے اندر. اس لیے بڑے خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی قربانی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ثواب تو ایسا ہے کہ اگر کسی کو قربانی واجب نہ ہو اس کو بھی چاہیے کہ اس ثواب عظیم کے لیے قربانی کر لے اگر اس میں استطاعت ہے. کہ نہ صحیح شرط واجب نفل تو ہے اور ثواب نفل کا بھی یہی ہے جو واجب کا، ایک ثواب تو یہ ہے. اور دوسرا ثواب قربانی کے جانور کا یہ ہے کہ جس وقت آدمی قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو جس وقت اس کے گلے میں چھری پھرتی ہے تو پھرتے ہی جو سب سے پہلا قطرہ قربانی کے جانور کا زمین پہ گرتا ہے قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. لو ایک طرف کروڑوں نیکیاں عطا فرما دی، دوسرے گناہوں کا کفارہ فرما دیا. قربانی کی 3,000 کی یا 5,000 کی 2,000 کی، ایک قربانی کی، ایک قربانی کا جانور اس نے خریدا اور اس کے بدلے میں کروڑوں نیکیاں مل گئیں اور کروڑوں گناہ معاف ہو گئے اس کے، کتنا بڑا ثواب ہے، کیسی فضیلت. قیامت کے دن وہ قربانی کا جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، یعنی صحیح سالم رکھا جائے بنایا جائے گا، اور پھر 70 گنا وزنی کر کے اس کے نام نیک اعمال کے پلڑے میں رکھا جائے گا. اگر ایک من کا بکرا تھا تو 70 من اس کا وزن بڑھا کر کے اس کے ترازو میں رکھا جائے گا. اور ہم نے جو قربانی کرنے کے بعد اس کے جو اعضا پھینک دیے تھے اللہ پاک نہیں پھینکیں گے، تول میں ان کو بھی شامل کریں گے. اوجڑی پھینک دی جاتی ہے وہ بھی تول میں آ جائے گی، پھیپھڑوں کو پھینک دیا جاتا ہے وہ بھی تول میں آ جائے گا، سینگ پھینک دی جاتے ہیں وہ بھی تول میں آ جائیں گے، سری پھینک دی جاتی ہے وہ بھی تول میں آ جائے گی، اور چھچڑے پھینکے جاتے ہیں وہ بھی تول میں آئیں گے. جنہیں صحیح سالم بکرا قربان کیا تھا وہی صحیح سالم بکرا 70 گنا بڑھا کر کے اس کے نام اعمال اس کے نیکیوں کے پرڈے میں رکھا جائے. وہی یہ قربانی کا عمل بھی بہت ہی اونچا عمل ہے، اس لیے جن پہ قربانی واجب ہو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قربانی بڑے اہتمام کے ساتھ کریں. اکثر خواتین پر واجب ہوتی ہے ان کے سونے چاندی کی وجہ سے، اور اکثر خواتین کرتی بھی ہیں، لیکن بعض خواتین اس معاملے میں بڑی غفلت برتتی ہیں، اور وہ باوجود اس کے کہ وہ صاحب نصاب ہیں قربانی ان کے پر واجب ہے قربانی نہیں کرتی. انہیں چاہیے کہ قربانی کریں، ان کی طرف سے قربانی ان کے شوہر پر واجب نہیں ہے، اگر شوہر کر دے تو اس کا احسان ہے، نہ کرے تو اپنا زیور بیچ کر خود کرنا ضروری ہے، یا جو رقم نقد رقم اپنے پاس ہو اس سے کریں، یا پھر کسی سے قرض لیں بعد میں قرض ادا کر دیں، اور نہیں تو سیدھی سیدھی بات ہے زیور بیچیں اور قربانی کریں. قربانی سستی سے سستی بھی ہوتی ہے، مہنگی سے مہنگی بھی ہوتی ہے. اجتماع قربانی عام طور پر مدرسوں کے اندر ہوتی ہے، وہاں پر 3000 پونے 3000 تک کا حصہ ہے، جو معمولی حصہ ہے، بہت ہی سستا حصہ ہے، اس سے بھی قربانی کا واجب ادا ہو جائے گا، وہ کر لیں، ضروری نہیں کہ بکرا کریں، ضروری نہیں کہ دمبا کریں، کوئی ضروری نہیں کہ اونٹی کریں، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ کریں، مال حلال سے کریں، سنت کے مطابق کریں، بے شک سستی کریں، بہتر کرنا افضل ہے، ضروری نہیں ہے. ایسے جن مردوں کے اوپر قربانی واجب ہو وہ بھی خوش دلی کے ساتھ کریں، اور قربانی گھر کے ہر ہر اس شخص کے اوپر واجب ہوگی جو صاحب نصاب ہے قربانی کے اعتبار سے. باقی یہ سمجھتے ہیں کہ بس گھر میں گھر کا سربراہ ایک قربانی کر لیں بس وہی سب کی طرف سے کافی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. جس جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر جس کا تخمینہ تقریباً 14,500 ہے، اتنی نقد رقم ہو یا اتنی نقد رقم کا سونا یا چاندی ہو یا اتنی نقد رقم کا مال تجارت ہو یا اتنی رقم کا فالتو سازو سامان ہو جو روزمرہ کے استعمال میں نہ آتا ہو، ایسے ہر گھر کے ہر ہر فرد پر قربانی واجب. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو ان راتوں اور دنوں کی فضیلتوں سے بھی مالا مال فرمائے، اور قربانی کے دنوں میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حليم يا كريم، يا عليم يا علي، يا حاضر يا حي يا قيوم، يا ذي الجلال والإكرام، هم سبكي همار والدين همار أهبوان همار أساتذة أكابر مشايخ أحباب جملة متعلقين متوسلين تمام حاضرین اور حاضرات اور ان کے گھر والوں کی ادعا کے واسطے کہنے والوں کی، یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی بال بال بخشش فرما، بال بال مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ مبارک راتوں اور دنوں کی درگاہوں سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مبارک راتوں اور دنوں کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی جتنے بھی فضائل و برکات ہیں سب سے ہم کو مالا مال فرما. یا اللہ قربانی کی بھی توفیق عطا فرما، اور بہتر سے بہتر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. قربانی کا جو اجر و ثواب آپ کے حبیب نے بیان فرمایا، یا اللہ ہم کو نصیب فرما، اور ہماری قربانیاں آسان سے آسان فرما. یا اللہ قربانی کا جانور خریدنا، اس کو رکھنا، پھر اسے قربانی کرنا اور اس کو تقسیم کرنا سب ہی آسان فرما. یا اللہ جن پر واجب ہو رہے بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، جن پر واجب نہیں ان کے لیے بھی قربانی کا انتظام فرما. یا رحم الراحمین ہمیں ان مبارک راتوں اور دنوں کے فضائل سے محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ ہم نے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بے مقروض ہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما. اور جو خواتین حضرات اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے سلسلے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہت بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما. مرمت بہت اس سے بہتر رشتے عطا فرما. یا اللہ دونوں جہاں کی آفیت عطا فرما, صحت اسلام کی عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی و اصحابہ اجمعین, آمین برحمتہ. آئندہ اتوار کو بیان نہیں ہو سکے گا. آئندہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobeilahi.com
لیے